جديدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یعنی کتنی دولتیں نعمتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ توفیق ہو رہی ہے, اس لیے ہمیشہ شکر کو میں اپنے سب احباب کو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بار بار, دیکھو شکر کو نہ بھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں, ایمان والوں کو فرما رہے ہیں اے ایمان والوں تم ایمان لے آؤ. کس چیز پر ایمان لے آؤ؟ اللہ پہ, اس کے رسول, یعنی اعتقاد صحیح کرو, اپنا عقائد کو صحیح کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اعتقاد رکھو, اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا, تو وہ شخص گمراہی میں بہت دور جا پڑا. یعنی ایمان اجمالاً کہہ دیا کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں, اس کے بعد اس کی تفصیل بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے, کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے. یہ پچھلی مرتبہ حیات المسلمین کا دیباچہ مقدمہ جو حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تسہیل کی ہے, اس میں سے پڑھ کر سنایا تھا, اسی بات کی اہمیت دلانے کے لیے کہ مسلمانوں کا جو زوال اور انحطاط اور مسلمانوں کی مشکلات فردن اپنے جاننے والوں میں دیکھ لیجئے, یا اپنے ملک میں دیکھ لیجئے, یا سارے دنیا میں دیکھ لیجئے, جس کو دیکھے پریشان ہے الا ماشاء اللہ. جو اللہ والے ہیں وہ تو مست و مگن ہیں, ان کو تو پریشانی چھو کے نہیں دیتی. وجہ یہی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے جس سے مسلمان کو کامیابی ہوگی دین میں, دنیا میں, انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے, وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے, وہ ہے تعلق مع اللہ, کہ اللہ سے تعلق اس کا کیسا ہے. اس پر اسی مقدمے کی تسہیل میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ مخصوص قوت جس کا کسی دوسری قوم کے پاس جواب نہیں, ان کا وہ اسلحہ ہے, وہ میگزین ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں سر نگو ہیں, اور جس نے ان کی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ان کو دوسروں پر ہمیشہ فتح مند اور سر بلند کیا. وہ صرف ایک چیز تھی, وہ صرف ان کا تعلق مع اللہ اور وہ روحانی رشتہ ہے جو ان کو ساری قوتوں کے خالق و مالک کے ساتھ حاصل ہے. یہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق بھی محبت کا ہوتا ہے, اور محبت بھی کیسی انتہائی اشد محبت ہوتی ہے. یہ چیز ابھی محبت کے معنی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر بار بار عرض کرنا چاہیے کہ محبت اس کو نہیں کہتے کہ دل کھینچ کے چلا جا رہا ہے کہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم تو باخبر ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں یہ بھی باخبر نہیں, اللہ تعالیٰ تمام ہمارے تصورات سے پاک ہیں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو دوسری تمام چیزوں پہ ترجیح دینا, ترجیح دینا, سوچ میں بھی ترجیح دینا اور عملاً بھی ترجیح دینا, اس کو محبت کہتے ہیں. یہ محبت ہے, یہ تعلق ہے اللہ سے. جب بھی یہ تعلق ہوگا, جب بھی مسلمان کو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا, اس کو تعلق میں اللہ کہتے ہیں, جس کو تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا, کیا ہوگا, امداد غیبی ہوگی, غیب سے امداد آئے گی, وہ اللہ کا ہوگا جو اللہ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہوگا کہ امداد غیبی آئے گی, نصرت الہی آئے گی, فرشتوں کی امداد آئے گی, دوسری قوموں پر روب پڑ جائے گا, یہ ہر وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا. یہ تعلق, یہ چیز اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد مسلمانوں کو ہمیشہ پہنچتی ہے, لیکن صرف اس وجہ سے ان کو ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا. نافرمانی کے ساتھ یہ چیز کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. وہ ایک لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے, تو وہ فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن میں اس آیت میں اس کو ظاہر کیا گیا شرط کے طور سے, بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 ہے. بے شک اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کفار یک بارگی تم پر آ پڑے تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری امداد فرمائے گا. کیا شرط ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا. دیکھو تم صبر کرنے والے ہو اور تقوی والے. تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے, اللہ کے ڈر سے ہر گناہ سے دور رہنا, اور صبر کہتے ہیں اس کو کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے, کیسی ناگواری. یہ چیز کہاں ہے؟ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. ہم اللہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہوئی ہوتی ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے مزے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کر کے اس کو فخر کا ذریعہ بناتے ہیں. ایسی شادیاں کیں, ایسی دعوتیں کیں, یوں مجمع کیا, یوں فیشن کیا, یوں بازار گئے, یوں گھومنے چلے گئے. سب چیزیں حرام ہے, عورتوں کا باہر نکلنا حرام ہے, عورتوں کا پردہ ضروری ہے, خوشبو لگا کر نکلنا جائز نہیں ہے, سب معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا. اور بتائیے, شرط یہ ہے, بے شک ہماری مدد کی جائے گی مسلمانوں کی, بلا ان تصبروا وتتقوا کی شرط ہے کہ تقوی ہو, صبر ہو. فرماتے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مسلمان اگر آج بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اسی طرح مستحکم کر لیں اور صبر اور تقوی کے اوصاف پیدا کر لیں, تو اس کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آج بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے تیار ہیں. اسی طرح سے کلام پاک کی ایک اور آیت میں ہے سورہ آل عمران کی, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. بے شک اگر تم صبر اور تقوی اختیار کر لو تو تمہیں دشمن کا کوئی قید, دشمن کی کوئی چالاکی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا سب سے بڑا سبب ان کا تعلق میں اللہ ہے, ان کا تعلق میں اللہ ہے اصل چیز. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح و نصرت ہوتی ہے, اور اس کو بار بار کے تجربے نے ثابت کیا ہوا ہے. اب دیکھیں, ظالم امت کہلاتے ہیں حجاج بن یوسف, لیکن انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ میں ایک عورت کی فریاد پر. تو محمد بن قاسم جو فاتح سندھ ہیں انہوں نے جب دریائے سندھ کو عبور کر لیا اور راجہ داہر کی زبردست باغ ہاتھیوں کی فوج تھی اس سے مقابلہ ٹھن گیا تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا محمد بن قاسم کو, اس میں یہ مضمون تھا کہ پنج وقتہ نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو, تکبیر اور قرات اور قیام اور قعود اور رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کے روبرو تضرع اور زاری کیا کرو, رو اللہ تعالیٰ کے سامنے, سجدے میں گرو گرو, دعائیں مانگو گرگڑاؤ, اور زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رکھو. کسی شخص کو شوکت و قوت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی, اور اگر تم اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو گے تو یقیناً کامیاب ہوگے اور تمہاری مدد کی جائے گی. پھر مقابلہ ہونے کے بعد راجہ داہر کے مارے جانے کا حال محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو لکھا, تو وہاں سے حجاج بن یوسف نے جواب دیا کہ تمہارا اہتمام اور انتظام اور ہر کام شریعت کے موافق ہے. تب دیکھیے یہی تو ہے اصل تعلیم, اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے. اب آج کل طرح طرح کی تدبیریں, بھائی جو تدبیریں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم, حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں تمام مسلم حکام کے نام, جو جو گورنر وغیرہ جہاں جہاں تھے, ان کے نام جاری کیا تھا ایک خط, ایک مضمون. اس میں یہ تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے, جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ دوسرے کام کو اور بھی ضائع کرے گا. اسی طرح سے تمام واقعات ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کہیں اٹکن آ گئی, اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے, تو مسلمانوں نے تعلق مع اللہ کو پکا کیا. فاتح مصر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر جیسے عظیم الشان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ایک مہینہ گزرا, یہ کوئی بڑی مدت نہیں تھی, لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تاخیر بھی اسلامی فتوحات کے لیے ناگوار ہوئی, اور تاخیر فتح کی تشخیص کی کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے علاج کی یہ تجویز فرمائی. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں مصر اور قاہرہ کے اموال کی لالچ آ گئی ہے اور تمہارے اخلاص میں کمی آ گئی ہے, یعنی تم اللہ کے لیے جو لڑتے اس اخلاص میں کمی آ گئی ہے, اور شاید تمہارے دل میں یہ آ گیا ہے کہ اس پہ قبضہ کریں گے تو ہمیں مال ملے گا. لکھا کہ یہی سبب ہے تاخیر فتح کا, تو جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد اپنے ان خیالات سے توبہ کرو اور نصرت الہی کے لیے دعا کر کے یک بارگی حملہ کرو. ان سے یہی کیا گیا تو فوراً قلعہ فتح ہو گیا, شہر فتح ہو گیا. اس طرح کے واقعات ہیں جس سے, اور قرآن کی آیات اور احادیث تو صاف ہیں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی صرف ایک صورت ہے, چاہے وہ انفرادی ہو, چاہے وہ اجتماعی ہو, چاہے وہ کسی طرح کی ہو, چاہے معاشی ہو, چاہے گھر کے اندر ہو, گھر کا سکون چاہتے ہو تو بھی یہی. تو اس کے لیے تعلق مع اللہ کے لیے سب سے پہلی چیز, اور وہ حیات المسلمین جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلی روح یعنی چیپٹر, سب سے پہلی روح, روح اول اسلام و ایمان کے بارے میں, اس کو پکا کرو, اس کو صحیح کرو سب سے پہلے. اور آیت لکھی ہے پہلے بھی میں عرض پڑھ چکا ہوں اس کو, ایک آیت ہے اس میں سے جو لکھی ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ کی, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم میں سے اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے, پھر کافری ہونے کی حالت میں مر جائے, تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں, اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایمان سے ہی تو کامیابی ہے, ایمان سے ہی تعلق مع اللہ ہوتا, تعلق مع اللہ کی پہلی شرط تو یہی ہے کہ ایمان صحیح ہو. اسی لیے آج کل مجھ کو اسی کی تشویش ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی اور اپنے آنے والوں نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا کیا سامان کرتے ہیں، بلکہ ایسے آثار ہیں کہ جیسے ہم جان بوجھ کر ایمان کو، آنے والی نسلوں کے ایمان کو تو ختم ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب حیات المسلمین سے بھی پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی تجدید اور ایمان کے بارے میں جائزہ لینا کہ واقعی ایمان ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت، یہ قصہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہمیں صحیح دین ملا، ورنہ ہم لوگ بالکل بیگانہ تھے، تمہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اور بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان سے پھر حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایمان کی حفاظت، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو جائزہ لو ایمان ہے بھی کہ نہیں، پہلے یہ تو جائزہ لو۔ آج کل کھلم کھلا ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، اور ذرا خیال نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان کی علامت میں سب سے بڑی علامت تو ایک یہی ہے کہ الذین آمنوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ تو جائزہ لینا چاہیے ہم اپنے ایمان کا کہ جب دو باتیں آ جاتی ہیں تو ہم کس بات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے ہیں، یا اپنی خواہشات اور اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ تو ایمان کی سب سے بڑی علامت تو یہی ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بچت کا ایک رہنما مل جائے جو اس کو بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ خیر کتابیں بھی ہیں، کتاب بہشت زیور عجیب ہے، ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس کے بارے میں خود حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کے 10 حصے عورتوں کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی ہیں، اور اگر 11ویں حصے کو بھی شامل کر لیا جائے تو مردوں کی بھی تمام دینی ضروریات کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ دیکھیے ایسی کتاب ہے، شروع کس سے ہوتی ہے؟ سچی کہانی۔ سچی کہانیوں میں بھی عقائد ہی ہیں اصل میں، اس کے بعد عقیدوں کا بیان۔ تو سوچ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ، کافی دن ہو گئے عقیدوں کا بیان پڑھے ہوئے اب یعنی اپنے احباب کے ساتھ، اس کو پھر سے دہرایا جائے تاکہ ایمان بالکل پکا صاف ستھرا تو ہو جائے۔ ایسے تو پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایک سرسری نظر سے پڑھتے ہیں اور اس وقت سوچتے نہیں۔ شاید یہ مجلس کی برکت سے، اور ظاہر ہے اب اتنے لوگ ہیں تو ان میں بعض اللہ والے بھی ہوں گے، ان کی برکات سے شاید اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اس لیے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ عقیدوں کے بیان میں لکھتے ہیں، عقیدہ نمبر 1، تمام عالم یعنی ساری دنیا، عالم یعنی اس میں سب کچھ ہے، جنت اور آسمان اور زمین اور دوزخ اور جتنی چیزیں تصور میں آ سکتی ہیں تو سب ہے۔ تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، یعنی تھا ہی نہیں۔ اب یہ سوچئے مت کہ اگر سب کچھ نہیں تھا تو پھر کیا تھا، صرف اللہ کی ذات تھی جو جسم سے پاک ہے۔ پھر یہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی ہے، پہلے یہ ناپید تھی۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے مقابل کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گمان اور تصور میں آ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبدالحی عارف رحمۃ اللہ کا شعر ہے، دیکھیے محبت کو اور اس عقیدے کو کیسا جمع کیا ہے کہ تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور، تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور، تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیے تجھے تو اب اے ماں ورائے تصور، تصور میں لانے کو جی چاہتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ سب سے نرالا ہے. اور عقیدہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تھوڑا طویل ہے. وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. دیکھیں اسی عقیدے کو اگر ہم پکا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں. وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں. وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجنے کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں. یہ جو ہے کہ شریک نہیں، اس میں ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنی ہے. بہت سی چیزیں ہندوانہ اور مختلف قسم سے اب پھیل رہی ہیں ہر جگہ، مسلمانوں میں بھی آتی چلی جا رہی ہیں، جو شرکیاں ہیں. اس سے بہت اللہ تعالیٰ سب گناہ تو مسلمان کے معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا. شرک معاف نہیں ہوگا، جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اس لیے شرک کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو. صرف اللہ واحد ہیں جن کو قدرت ہے، ان کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، انہی سے مانگو بس. کسی میں کوئی قدرت نہیں، کسی میں کچھ طاقت نہیں. بہت یہ شرک پھیل گیا. کوئی بزرگوں میں سمجھتا ہے کوئی قدرت ہے، کوئی مردہ بزرگوں کی فاتحہ وغیرہ میں سمجھتا ہے کہ کوئی قدرت ہے، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ چیز ہو جائے گی، تا حول ولا قوت. یہ سب شرک کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ بادشاہ ہے. اچھا بادشاہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے تو اس لیے ان کی بادشاہت کی صفات بعض ظاہر ہوتی ہیں. بادشاہ مثلا حکم کرتا ہے اور دوسرے کام کرتے ہیں، اس سے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں. سب عیبوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، سب عیبوں سے پاک ہے. وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے. وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. گناہوں کو بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے. جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے. اگر یہ عقیدہ ہوگا، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی جتنی روزی جو چاہے کر دے، تو کتنا سکون ہو جائے گا. جائز حد تک تو کوشش کرے گا، پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ روزی تو اتنی ہی ملنی جتنی مقدر میں، عزت بھی اتنی ہی ملنی ہے جتنی مقدر میں. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اور انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، انصاف والا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے اعمال، بندے کے اعمال کو دیکھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. ظالم کو سزا دے گا، مظلوم کو حمایت کرے گا. اللہ میں بڑے تحمل اور برداشت والا ہے. ہم لوگ جو ہیں بہت سے گناہ کرتے ہیں، ساری دیکھیں اس وقت دنیا کفار سے بھری ہوئی ہے اور گناہگاروں سے بھی بھری ہوئی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو سچے دیندار ہیں اور گناہ سے پورا پورا بچتے ہیں، لیکن دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا تحمل اور برداشت ہے. ان کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن وہ ان کا غضب ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہر وقت کھانے پینے کو اور مزیدار چیزیں ملتی رہتی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بڑے تحمل اور برداشت والے ہیں. اور خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے. دیکھیے دعا کی قبولیت کے بارے میں شک کرنا بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں ہمارے گناہوں کی نحوست سے بعض مشکلات آتی ہیں، جتنی مشکل ہم پہ آتی ہے وہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے. وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. دیکھیے یہ عقیدہ، یہ ناگوار امور میں یہی عقیدہ تو کام آتا ہے. یہ جو ناگوار امر ہوا ہے یہ من جانب اللہ ہے، اس میں حکمت و رحمت ہے. یہ عقیدہ ضروری، اس عقیدے کے بغیر بندہ صبر نہیں کر سکتا. کیسی ناگواری کی بات ہو جائے, سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا, یہ عقیدے کی بات ہے. اب اس کے اوپر اس کے خلاف کرنا, عقیدہ اگر خلاف رکھا تو بہت ہی خطرے کی بات ہے. اور پھر وہ سب کا کام بنانے والا ہے, سب کا کام اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں, ورنہ ہمارا کوئی کام نہ بنتا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور صفتوں کو سب جانتے ہیں, لیکن اس کی ذات کی باریکی کو کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. بلکہ جو بھی تصور آئے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ تصور غلط ہوگا. گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے, جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے, وہی ہدایت کرتا ہے. جو ہدایت بھی تو من جانب اللہ ہوتی ہے, اس لیے ہمارا آپ کا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے. طلب کرنے والوں کو اللہ میں ضرور دیتے ہیں, اور وہی ہدایت دینے والے ہیں. تو بس ہمارا کام طلب کرنا ہے, اور دنیا میں جہاں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, اب جناب آپ کسی ملک پہ الزام ڈالتے ہیں, کبھی کسی ادارے پہ الزام ڈالتے ہیں, کبھی کسی شخص پہ الزام ڈالتے ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. یہ عقیدہ کہاں چلا گیا کہ جہاں میں یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اس کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا. دیکھیے عقیدے میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی ہم کو پھر یہ جو بیکار بیکار چیزیں خبریں پڑھ پڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دیا, اپنے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں, بالکل غلط. نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں, وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے. اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں, اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں اور نہ اس میں کوئی ہے. اس کے بعد عقیدہ نمبر 6 ہے. یہ تو عقیدہ نمبر 5 تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات تھیں جو اہم اہم صفات کی بات. عقیدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں سب ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت جا نہیں سکتی, ختم نہیں ہو سکتی. اور عقیدہ نمبر 7, مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے. اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالہ کریں. ہم بے کھود کرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے, اور یہی بات بہتر ہے, یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ بات سمجھ میں آ جائے. اور دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے, اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے. تقدیر اسی کا نام ہے. اور بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا. تقدیر کا عقیدہ اگر نہیں ہوگا پریشان رہے گا, پریشان رہے گا. اس لیے تقدیر کا عقیدہ ہے اس کو پکا کرنا ضروری ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر پہلے سے بنائی ہوئی ہے, اسی کے مطابق ہو رہا ہے. تو اگر بری چیز کوئی ہو رہی ہے تو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے, راز ہوتے ہیں. اور عقیدہ نمبر 9, بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں, مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں. ارادہ تو کرتا ہے بندہ کہ میں نماز پڑھوں گا, لیکن نماز کا وجود میں آ جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں. بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا, لیکن روزہ ہو جانا اس کا یہ اس کے اختیار میں نہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اور گناہ کے کام سے اللہ میں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں. دیکھیے یہ ضروری عقیدہ ہے کہ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں. تو جب گناہ کا کام ہو جائے گا تو جو ایمان والا ہوگا وہ بہت افسوس میں اور پریشانی میں مبتلا ہوگا, اس کو افسوس ہوگا, وہ توبہ کرے گا کہ گناہ کر کے فخر کرے گا یا خوش ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے عقیدے کی خرابی اگر ایسا ہو رہا ہے, اور ایمان کا دار و مدار اسی عقیدے انہیں عقائد کے اوپر ہے. گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں, تو جب ہوتے ہیں ناراض تو بندہ کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ کہ عقیدہ نہیں ہے صحیح. اگر عقیدہ پکا ہوگا تو نہیں کرے گا,
اس عقیدے کو پکا کرو کہ نامحرم کو کیسے دیکھے گا وہ, اور دیکھے گا تو توبہ کرے گا, اس کو افسوس ہوگا کیونکہ اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے, پھر وہی تو سب کچھ ہمیں دے رہے ہیں, اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے, اس عقیدے کی وجہ سے بندہ بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے, یہ عقیدہ نمبر 10 ہے, اور یہ قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو ایسے کام کا کوئی حکم نہیں دیا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو فرض اور واجب ہے تو وہ یقیناً آسان ہے, ہم سے ہو سکتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسر, دین آسان ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین آسان ہے, مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل والی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کو جو ہے, اس بات کو کہ دین جو ہے مشکل نہیں ہے, اس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ہی عجیب طریقے سے ثابت کیا, اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور میرے خیال میں بہت اہم چیز ہے کہ دین جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ مشکل نہیں آسان ہے, کیونکہ دین پہ عمل نہ کرنے کی اور شیطان کے بہکا دینے کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ دین کے احکام کو کہے گا کہ مشکل ہے, تو بہت مشکل ہے, اور چنانچہ مشکل کر کے چھڑا دے گا. دیجیے میں آپ کو سناتا ہوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے فرمایا ہے دین مشکل ہے یا آسان. ویسے یہ مضمون آ گیا ہے کتاب نور ہدایت میں بھی, اور میں اسی میں سے پڑھوں گا. دیکھیے دین آسان ہے, اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ بھاگ جائے گا نفس, ویسے تو نفس ویسے ہی بھاگنا چاہتا ہے, اور وہ جہاں اس کو مشکل محسوس ہوگی کون بھاگے گا؟ تو یہ عقیدہ کہ دین آسان ہے یہ بہت پکا کرنا ضرور ہے, اس لیے اس میں میں زیادہ تھوڑا سا وقت لوں گا. یہ دین حق جو حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قیامت تک قابل عمل اور آسان رہے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدین یسر یعنی دین آسان ہے, یہ بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی دین پر عمل کو مشکل سمجھے اور اعتراض کرے تو پھر یہ اعتراض کہاں جاتا ہے؟ یہ اعتراض قرآن و حدیث پہ جاتا ہے. اس لیے بعض جگہ تو میں نے اتنی سخت بات پڑھی کہ اگر دین کو کوئی مشکل کہے یا دین کو کہے کہ ناقابل عمل ہے تو ایمان گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صریح آیت کے خلاف ہے. اس میں ایمانی کی تو بات ہو رہی ہے نا, کہ ایمان کو ہمیں سنبھالنا ہے. تو اگر کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ دین پر عمل مشکل ہے, وہ سمجھے اعتراض پیدا ہو, وسوسے کی حد تک ہوگا. مسلمان کو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے لیکن اس کی حقیقت سے وہ باخبر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے عقائد صحیح ہیں. اس لیے اس کو چاہیے ایسے شخص کو جو اس کو مشکل سمجھ رہا ہے, وہ اتنا دل ہی دل میں سوچ لے کہ اسلام تو حق تعالیٰ کا دین ہے اور حق تعالیٰ ہی کے فرمان کے مطابق ہر حال میں قابل عمل اور آسان ہے, تو ہم بغیر آزمائے اسے مشکل کیوں کہے؟ ایسا سوچنے سے اس شخص کا ایمان بچ جائے. مشکل نہ کہو, پہلے آزما کے تو دیکھو کون سی چیز مشکل ہے. جس دین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا ہے اس کو مشکل کہہ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے سے کیا فائدہ؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک واز الکمال فی الدین, دین کے آسان ہونے کا ثبوت ایک عجیب استدلال سے دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دین دنیا سے مقدم ہے, پھر اس کے طریق بھی معین اور معلوم ہے, اور ان طریقوں کی صحت یعنی دین کے کاموں کے طریقوں کا صحیح ہونا بھی معلوم ہے, کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا سچا ہونا مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہے. پھر وہ جو طریقے ہیں دین پہ عمل کرنے کے اور اسباب, وہ دشوار بھی نہیں ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے ارادے کی بھی ضرورت نہیں, میں ارادے کی نفی نہیں کرتا, بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب دین یا میں دشواری اور مشقت کچھ بھی نہیں. ارادے کی بے شک ضرورت ہے, اور اس کی یعنی دین کی آسانی کی سب سے بڑھ کر دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے دین میں کچھ تنگی نہیں کی ہے، اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں. اور دوسری آیت میں ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم وہ دشواری میں ڈالنے ہی نہیں چاہتے. تو اور قرآن پاک پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اس لیے اس دعوے کو کہ دین آسان ہے ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں. لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں، حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، لیکن عقلاً بھی ثابت ہے. کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ تھے، اس نے کافر تھے، سب مخالفت کرتے تھے اور اس میں عیب نکالنے کے درپے تھے، اور وہ قرآن کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے کفار. اور ادھر قرآن میں ساری دنیا کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بنا لاوے، اس جیسی ایک آیت بھی بنا لاوے. پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانے میں ملحد لوگ، کافر لوگ اور مخالفین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن میں دعویٰ بڑے شد و مد کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں، دین میں کچھ حرج نہیں، دین میں آسانی ہے. اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا، قرآن کا یہ دعویٰ اگر کمزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی اختلاف واقع ہونے کی بو ہوتی، تو یہ کفار اور مشرکین ہرگز اعتراض کرنے سے نہ چوکتے، وہ ضرور دین اس کی تکذیب کرتے اور قرآن کی مخالفت کے لیے اچھا خاصا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا، اور اس کو بہانہ بنا کر کفار کہتے کہ دیکھیے قرآن کا یہ دعویٰ کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان کہا جا رہا ہے قرآن میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں. لیکن کسی کافر نے، کسی ملحد نے، کسی مخالف نے، کسی مشرک نے آج تک قرآن کے اس دعوے کی تکذیب نہیں کی، اس کو جھوٹا نہیں بتلایا، ورنہ اور اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا. کہیں نہ کہیں تو آتا کسی کافر نے یہ اعتراض کیا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعوے میں چون و چرا کی بھی کچھ گنجائش نہیں ملی. مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں، دیکھیے یہ بات ہمارے لیے، اس زمانے میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی بعض مسلمان قرآن کے اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں، جس پر مخالفین کو، کفار کو، ملحدین کو بھی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا. میں یہ نہیں کہتا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس بات پر اعتقاد نہیں، اعتقاد تو ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اگر قرآن کے اس دعوے کی وہ جھٹلاتے نہیں تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے. یعنی اگر وہ جھٹلا تو نہیں سکتے، اگر بعض ایسے ہیں جھٹلاتے نہیں کہ بھئی ہم جھٹلائیں گے تو ہم تو ایمان سے نکل جائیں گے، لیکن دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے، اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں. مگر جس مسئلے کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو، کافر بھی تسلیم کر چکا ہو، ملحد بھی تسلیم کر چکا ہو، اس پر مسلمانوں کا اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے. صاحبو، میں بقسم کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے، اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو کفار ہرگز نہ چوکتے. وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے قصبے میں ایک عورت مغرب کے وقت اپنے بچے کو پاخانہ پھرا رہی تھی. پہلے بچوں کو پاخانہ پھراتے تھے، یعنی کہیں بھی بٹھا دیتے تھے، بیٹا پاخانہ کرو. چاند رات کا موقع تھا، بچے اور عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی تھیں. یہ عورت بھی بچے کو پہنچ کر جلدی میں چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی، اور اس جلدی میں کچھ پاخانہ انگلی میں لگا رہ گیا. جلدی میں اسے خبر نہ رہی کہ میری انگلی میں کیا لگا ہوا ہے. اس نے عورتوں کی عادت کے موافق ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اس میں سے پاخانے کی بدبو آئی. تو آپ فرماتی ہیں کہ اے ہے، اب کے عید کا چاند سڑا ہوا نکلا ہے، بدبو آ رہی ہے. تو جس طرح اس عورت کو اپنی انگلی کا پاخانہ چاند میں محسوس ہوتا تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ چاند سڑا ہوا نکلا ہے، اے صاحب وہ خدا کی قسم، دیکھو اب حکیم الامت کے الفاظ سنی، اے صاحب وہ خدا کی قسم، اسی طرح جو تم کو دین میں تنگی نظر آ رہی ہے، یہ دین کی تنگی نہیں بلکہ حقیقت میں تنگی تمہارے اندر ہے، تمہارے اپنے تمدن اور معیشت میں تنگی ہے، مگر آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنی انگلی کو تو آپ دیکھتے نہیں اور دین کو مشکل کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو صحیح عقائد ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہو جائے. دین کو ہمیشہ ہمیں آسان سمجھنا چاہیے، اسی سے تو تڑپ پیدا ہوگی. دین پہ عمل کرنا جب آسان سمجھیں گے تب تو دین پہ عمل ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.